السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے خطبہ جمعہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا نیا مضمون شروع ہو رہا. خلاصے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا ذکر مجموعی طور پر 88 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے، جس میں سے 47 دفعہ عزیز کی صفت کے ساتھ حکیم کو بھی بیان فرمایا گیا ہے. باقی مقامات میں ساتھ انتقام، قوی، علیم، حمید، رحیم، غفور، وہاب، غفار، مقتدر اور جبار صفات کا ذکر ملتا ہے. ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ سورہ شعراء کے 11 میں سے 8 رکوع العزیز الرحیم کی صفات پر ختم ہوتے ہیں. اس مختصر بیان کے بعد میں اب عزیز کی لغوی معنی پیش کرتا ہوں. حل لغات مفردات معاملات. العزیز ایسی ذات کو کہتے ہیں جو سب پر غالب ہو اور اس پر کوئی نہ غالب آ سکے. اور عزیز میں صرف غالب آنا نہیں بلکہ معزز ہونا بھی شامل ہے. وہ غلبہ ہو لیکن اپنی عزت شان کی وجہ سے. اور آیت کریمہ انہو لکتاب عزیز کا مطلب یہ ہے ایسی کتاب جس کو کوئی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس کی نظیر پیش کرنا محال ہے. لسان العرب میں لکھا ہے العزیز خدا تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے. اور زجاج کا قول ہے کہ العزیز اس ناقابل تسخیر ہستی کو کہتے ہیں جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا. فاس کا خیال ہے کہ العزیز قوی اور ہر چیز پر غالب ہستی کو کہتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ العزیز سے مراد ایسی ذات ہے جس کی طرح کوئی اور نہ ہو. تو یہ بھی درست ہے کہ دنیا کے لحاظ سے آپ کسی کو بھی عزیز کہہ دیں جو مرضی بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، مگر ایسا غالب جو صاحب عزت ہو، صاحب عزت اور کرم ہو، یہ انسان میں ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی میں استعمال ہوتا ہے. خدا کی اسماء میں سے ایک اسم المعز ہے. اس سے مراد وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عزت بخشتا ہے. منجد میں ہے العزیز بادشاہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی رعیت پر غلبہ ہوتا ہے. العزیز کا ایک معنی صاحب شرف اور مکرم بھی ہے. اب میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں ذکر ملتا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، لیکن تو ہی کامل غالب غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہو کر یہ دعا جہاں بھی آئی ہے وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور غلبہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جب تو عزت غلبہ اور حکمت اور عزت کی باتیں ان لوگوں کو سمجھا دیتا ہے پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے. پہلے اللہ کی طرف سے آیات کی تلاوت کرتا ہے, پھر حکمت کی باتیں ساری ان کو سمجھاتا ہے, اور جب وہ سب سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے. ہر جگہ اسی ترتیب سے یہ دعا آئی ہے قرآن کریم میں, لیکن قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, جیسے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے, وہاں یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت سمجھاتا ہے پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم فیعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ ان پر تلاوت آیات کرتے ہی ان کا تزکیہ کر دیتا ہے اور پھر ان کو علم و حکمت سکھاتا ہے. اس میں ایک اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تزکیہ ہو جائے تبھی حکمت کی بات سمجھ آ سکتی ہے, ورنہ اگر تزکیہ ہی نہ ہو تو حکمت کی باتیں بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں. تو قرآن کریم کی عجیب شان ہے, فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی جواب نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل رغبت اختیار کرتے ہیں اور ہمیں دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور ہم آخرت والوں میں سے ہو جاتے ہیں, اور جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو اپنے اہل و عیال سے مناسبت ہو جاتی ہے اور اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اسی حال میں رہو جس حال میں تم میرے پاس جاتے ہو تو رشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کرتے, اور اگر تم گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق نئے سرے سے لے آتا اس لیے کہ وہ گناہ کریں تاکہ اللہ ان کو بخشے. پھر فرمایا, تین ایسے وجود ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی, ایک امام عادل, دوم روزہ دار جب روزہ اختیار کرتے ہوئے دعا کرے, سوم مظلوم کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, مجھے میری عزت کی قسم, میں تیری مدد کروں گا خواہ تھوڑی دیر بات کروں. اس میں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ رب یہ فرماتا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق لے آؤں جو گناہ کرے اور پھر میں اسے بخش دوں. اس کو سمجھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یہ شوق نہیں ہے کہ لوگ گناہ کریں. اصل مراد یہ ہے کہ حقیقت میں انسان کے اندر گناہ کرنے کی رغبت ہے. اگر انسان کے اندر یہ بات نہ ہوتی تو پھر فرشتے ہی کافی تھے, انسان کی پیدائش کی غرض ہی کوئی نہیں تھی. اور کفور صفت خدا کی جو ہے اس کا فرشتوں سے تعلق نہیں ہے, اس کا اسی قسم کی مخلوقات سے تعلق ہے جن سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. اگر تم نے اپنی پیدائش کا مقصد ہی کھو دیا ہوتا اور تم بھی فرشتوں کی طرح اس دنیا میں پھرتے, پھر مجھے تمہاری ضرورت کیا تھی, تو فرشتے ہی کافی تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا, تیری عزت اور جلال کی قسم, میں بنی آدم کو اس وقت تک کہ احوا ان میں مہوں گمراہ کرتا رہوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میری عزت اور میرے جلال کی قسم, میں اس وقت تک ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت کرتے رہیں گے, طلب کرتے رہیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون, یعنی اے اللہ, میں تیری ذات کی عزت کے واسطے سے پناہ مانگتا ہوں, میں تیری ذات کی عزت کے واسطے سے پناہ مانگتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ایسا معبود ہے جس پر فنا نہیں، جبکہ جن و انس مرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر سے بدزبانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں پر تعجب کرتے اور مسکراتے رہے۔ جب اس شخص نے گالی گلوچ کی حد کر دی تو حضرت ابو بکر نے خود اس کی ہی بعض باتیں اس کو لوٹائیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اٹھ کر چل دیے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے گئے، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی موجودگی میں مجھے گالیاں دے رہا تھا اور جب میں نے خود اس کی ہی بعض باتیں اس کو لوٹائیں تو آپ ناراض ہو کر چل دیے۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے تب تک ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے اس کی بعض باتیں اس کو لوٹانی شروع کر دیں تو شیطان درمیان میں آ گیا اور میں اس شیطان کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تین باتیں ایسی ہیں جو بالکل بحق ہیں، جس بندے پہ کوئی ظلم ہو اور اس کا خدا کی خاطر جواب نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے اور اس کی رشوت فرماتا ہے، اور جو شخص بھی صلہ رحمی کی خاطر عطیات دینے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی کثرت سے عطا فرماتا ہے، اور جو شخص بھی مال کی کثرت چاہتے ہوئے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی میں اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شخص کے علم میں ہے کہ جو ایک دفعہ انسانوں سے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کی بھوک کبھی بھی نہیں مٹتی اور اس کی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو سب سے زیادہ تو قناعت ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قناعت کرے اور اس کے فضل سے ہی مانگے، وہ اپنے فضل سے پھر انسان کو بہت غنی کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے قناعت طلب کریں۔ اصل میں رزق جتنا زیادہ بھی ہو پھر بھی وہ انسان کی خواہش اور حضرتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ابن آدم کو اگر ایک اور وادی دی جائے تو کہے گا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے تو دے دے۔ تو یہ جہنم کی ایک مثال ہے، انسان کی ہرس و ہوا کی جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ایک عالم دے دو تو اور عالم ایک مانگنا مانگ لیتا ہے اسے۔ غالب نے بھی اپنی طرف سے ایک ہلکا سا تنزیہ شعر کہا ہوا ہے، دونوں جہان دے کے وہ سمجھا، وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا آپ پڑی یہ شرم کے تکرار کیا کریں۔ حالانکہ یہ حماقت کی حد ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے تو دونوں جہان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، اور انسان جتنی طرح بھی تکرار کرتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ کے ہاتھ تو کچھ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کے طور پر ایک موقع پر سوئی کے نوکے کو پانی میں ڈبو کے نکالا، تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ بے انتہا نعمت کرے اور بے شمار بتا فرمائے تو جو سوئی کو نوکے کو پانی میں سے نکال کر جو قطرہ لگا ہوتا ہے اتنا بھی خدا کے فضل کے سمندروں میں سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بے انتہائی مانگنا چاہیے، آگے اللہ کی مرضی ہے، وہ سمجھتا ہے کس بندے کو کس حد تک ادا کرنا چاہیے۔ ایک آیت کریمہ سورہ البقرہ کی 209-210، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان آ چکے ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، فرما برداری میں داخل ہو جاؤ. فرما برداری انسان کو کامیاب کر لیتی ہے. ابتدا سے یہ سبق شروع کرتے ہیں. پہلے بتایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پھر فرمایا عبدوا ربکم اما یاتینکم منی ہدن، پھر ابراہیم کی طرف پچلنے کا ارشاد کیا، پھر فرمایا کہ اس راہ میں جان پر بھی پڑے تو تامل نہ کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول کا کلام مختصر ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ ہر شخص فوری طور پر اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو بجائے اس کے کہ میں اس کی تشریح میں کافی وقت لے رہا ہوں، جس طرح حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا میں نے انہیں الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اے ایمان والو، خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ساتھی بھی بعض دفعہ شیطان ہوتے ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ خیال کر لینا کہ شیطان ضرور بعد سے کوئی آتا ہے جو ہمیں بدی کی تعلیم دیتا ہے، یہ بات درست نہیں. ہر انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ شیطانوں کو لگا دیتا ہے، اس کی اپنی صفت کے دوسری باتوں سے ملتی جلتی باتیں کرنے والے، اور بعض دفعہ ایسے شیطان بھی لگ جاتے ہیں جو کسی شخص کی اپنی صفت کے بالکل خلاف ہوں، اور وہ جس کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے وہ اثر ڈال دیتے ہیں. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں آپ کا ایک شاگرد حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو وہم و گمان بھی نہیں آتا خدا تعالیٰ کی ہستی پہ شک کرنے کا، لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں مسجد نور میں تو وہاں میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول کی فراست نے فوراً سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی کوئی دہریہ ہے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کون نماز پڑھتا ہے، تم اس سے ہٹ جاؤ اور اس کو اپنے سے دور کر دو. جب اس نے ایسے ہی کیا تو پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کبھی اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہوا. تو وہ سازش بھی شیطان پیدا کرتا ہے، اور شیطان سے مراد صرف شیطان وہ نہیں جو فضلی شیطان ہمارے تصور کا ہے، بلکہ انسانوں میں سے شیاطین ہیں بھی کثرت کے ساتھ جو سازش پیدا کرنے والے ہیں. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدِينَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے ان کی اصلاح اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے کا اصلاح کرنے والے سے فرق جانتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے چاہتا تو تم نور مشکل میں ڈال تمہیں نور مشکل میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خیر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یوسن الیہ و شر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسعى الیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے عمدہ سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جائے. سنن نسائی میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دنیا کا مال ہرا بھرا میٹھا ہے اور اس مسلمان کے ساتھ اچھا اور اس مسلمان کے ساتھ اچھا ساتھی ہے کہ اس میں سے یتیم اور مسکین اور مسافر کو بھی دیتا ہے, اور وہ شخص جو مال ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا جاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے روز گواہ ہوگا. عمر بن شعیب اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, میرے پاس مال نہیں ہے مگر ایک یتیم پر کفیل ہوں. اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنے زیر قبال یتیم کے مال سے صرف اسی قدر کھاؤ جو نہ اسراف ہو, نہ ہی فضول خرچی ہو, اور نہ ہی اس کے مال سے اپنا ذاتی مال بڑھاؤ. اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ اس کے مال سے اپنا مال بچاؤ, یعنی جہاں خطرے والی جگہ ہو وہاں اپنا مال دینے کی بجائے اس یتیم کا مال استعمال کر لو, جہاں خطرہ ہو کہ یہ خراب نہ ہو جائے. یہ گھر کی جائز نہیں ہے, یتیم کا مال تو کفالت ہے انسان کے پاس اور اس کا کفیل ہونے کی وجہ سے ذمہ دار ہے. اگر غریب ہے تو صرف اتنا اس میں زکا سکتا ہے کہ اس کو بھوک سے نجات دے دے, ورنہ یتیم کا مال جو کسی کے پاس ہے وہ امانت ہے اس کے پاس, اس کی اموال میں بدجانتی نہیں کرنی چاہیے. فرماتے ہیں جب لڑائی چھڑتی ہے تو اس میں مقتول بھی ہوتے ہیں اور مقتول کے بچے یتیم بھی ہوتے تھے, اس لیے ان کی سبزیہ اصلاح الحم خیر, ان کی بہتری بابوجی کا فکر بہت بڑی نیکی ہے. یہاں حضرت صفی الوسی اول نے اس معاملے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی مدافعانہ جنگوں کی طرف پھیرا ہے, اور فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدافعانہ جنگیں کیا کرتے تھے تو بہت سے لوگ شہید بھی ہو جاتے تھے اور پھر ان کے بچے یتیم رہ جاتے تھے, تو ان کی خبر گیری کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو, مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا, تو تم بطور کورٹ اور وارڈز کے وہ تمام مال اس کے متکفل کے طور پر اپنے قرضے میں لے لو, اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کے چلتا ہے ان بیوقوفوں کے حوالے مت کرو. اب قرآن کریم یہ دیکھیے کیسی حکمت کی بات ہے کہ جو مال بظاہر یتیموں وغیرہ کا ہے, فرمایا یہ قومی خزانہ ہے, اگر بیوقوفوں کے سپرد کرو گے اور وہ ضائع کریں گے تو ساری قوم کا نقصان ہوگا, اس لیے یہ مال قوم کا ہے, ان کی حفاظت کرو. جب تک ان کو عقل نہ آ جائے اس وقت تک حسب ضرورت ان پر خرچ کرو, جب وہ صاحب عقل ہو جائیں اور فہم ہو جائے اور پرکھ لو ان کو کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مال کو ضائع نہیں کریں گے, تب ان کو بے شک ان کا مال لوٹا دو, بلکہ ضرور ان کا مال لوٹا دو. فرماتے ہیں ان بیوقوفوں کے حوالے مت کرو, اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو, اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو, یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے, ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے, اور جاہل اور نا تجربہ کار نہ رہیں. اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ, اور اگر کوئی پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو, غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے چلے جاؤ, جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھ بھی لیا کہ نہیں, پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں تو یقیناً یعنی عمر قریب 18 برس تک پہنچ جائے تو تم دیکھو کہ ان میں اپنا مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے, تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو, نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو. جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لے گئے, لیکن اگر ایک محتاج بطور معروف لے سک لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. سورہ البقرہ آیت 229. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك من ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه واللہ عزیز حکیم. اور متعلقہ عورتوں کو 3 حیض کی مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوگا اور ان کے لیے جائز نہیں اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتی ہیں تو اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہے, اور اس صورت میں ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لے لیں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں. اور ان عورتوں کو دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کو ان پر ہے, حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی حاصل ہے, اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسے کسی دوسرے مذہب نے قتل نہیں کی. مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں. بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. چاہیے کہ بیویوں سے خاندانوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دوست سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے. انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی بات یہی عورتیں ہوتی ہیں. اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ, کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے. آگے ہے انا خیرکم لاہلہ, کہ میں تم میں اپنے اہل سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اپنی خواتین مبارکہ کے متعلق, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر جو مارنے کا حکم ہے اس کو بھی غلط سمجھا گیا ہے. جو شریف النفس انسان ہو اور اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے, یہ ناممکن ہے کہ اس کی بیوی اس سب تک سر سر اٹھائے کہ وہ اس کو پھر مارنے پر بھی مجبور ہو جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات امہات المومنین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسی باتیں بھی کر دیا کرتی تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی, مگر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. کبھی ایک دفعہ کبھی واقعہ ثابت نہیں کہ اپنی بیوی کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اس وقت اسوہ رسول ہی ہونا چاہیے, کہ جو قرآن کریم کی آیات کی غلط تشریح کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ مارنے کی اجازت ہے, یہ ناجائز بات ہے. میرے علم میں بعض امری ایسے ہیں جو یہ بہانہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے اپنی بیویوں پر بہت ظلم و سختی روا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فعل کر رہے ہیں. یہ بالکل حرام ہے. شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی ہے. قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شریعت کو اپنے اوپر نافذ فرمایا اور اپنی بیگمات پر نافذ فرمایا, اسے الگ شریعت بنانا بالکل ناجائز ہے. حضرت عبداللہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ پرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑے شرائط لگائے ہیں. وقفہ کے بعد 3 طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا, یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کے دلی رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جائے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی قریبی رشتے دار وغیرہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو تازے جوش کے وقت حکام کے پاس عرضی پرچے لے کر آتے ہیں تو آخر دانا حکام اس وقت ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد آنا. اصل غرض ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ آپس میں صلح کر لیں گے اور ان کے یہ جوش فروغ ہو جائیں گے تو پھر ان کی مخالفت باقی نہ رہے گی. اسی وقت وہ درخواست لینا مسئلے کے خلاف جانتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ اس غصے کی حالت میں ہیں. غصے کے بعد غصہ ٹل جائے گا تو پھر درخواست لے کے آئیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے ایک کافی موقع رکھ دیا ہے, اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ طرفین کو اپنی بلائی برائی کی سوچنے کا موقع مل سکتا ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتین, یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اسے اچھی طرح سے رکھ لیا جائے یا احسان سے جدا کر دیا جائے. طلاق میں دو دفعہ طلاق دینے کے بعد بھی اگر طبیعت مائل ہو تو پھر اچھی طرح رکھو, پھر بار بار طلاق کا سوال نہ پیدا ہو. اور اگر جدا بھی کرنا ہے تو احسان کے ساتھ خوش کر کے اس کو جدا کرو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متان الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جاتے ہیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں ان کی بیویوں کے حق میں یہ وصیت ہے کہ اپنے گھروں میں ایک سال تک فائدہ اٹھائیں اور نکالی نہ جائیں, ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں, اس بارے میں وہ خود اپنے متعلق کوئی معروف فیصلہ کریں, اور اللہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی جہاد ہی کی بات ہے, کیونکہ آخر مسلمان بھی مقتول ہوتے تھے, ان کی بیویاں بھی پیچھے رہ جاتی تھیں, ان کے لیے وصیت فرمائی کہ ایک سال تک نہ نکالی جائیں. یعنی حضرت خلیفہ المسیح اول کے نزدیک یہ عمومی نہیں ہے بلکہ جہاد کے دوران کا حکم ہے. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہ عمومی حسن اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے کسی وقت کے لیے, جتنا زیادہ سے زیادہ اس کا دائرہ بڑھایا جائے اتنا ہی بہتر ہے. تو یہ حکم اب بھی چلتا ہے حالانکہ جہاد بظاہر نہیں ہو رہا. جن لوگوں کو اپنی بیویوں سے علیحدگی کرنی پڑے ان کو نصیحت کرنی چاہیے اپنے اہل و عیال کو, ان کو کم سے کم ایک سال تک اپنے گھر میں رہنے دو. اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہیں تو چلی جائیں, لیکن اگر نہیں چھوڑنا چاہتی تو بے شک ان کا حق ہے کہ کم سے کم ایک سال اس گھر میں تو گزاریں جس میں اپنے خاوند کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تَكُنْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو کیا تو نے اس پر بھی غور کیا کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں لا چکا, اس نے کہا کیوں نہیں مگر اس لیے پوچھا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے, اس نے کہا تو چار پرندے پکڑ لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے. اور سرحنہ علیکہ کا جو ترجمہ بعض علماء کی طرف سے کیا جاتا ہے بالکل غلط اور عربی گرامر کے لحاظ سے بالکل غلط ہے. سرحنہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو پارا پارا کر دے اور پھر ساتھ علیکہ نہیں آئے گا, اپنی طرف پارا پارا کر لے کا یہ مضمون ہے. یہ عربی زبان اجازت نہیں دیتی کہ اس قسم کا ترجمہ کیا جا سکے. سرحنہ کا دوسرا مفہوم ہے مانوس کر لے اپنے ساتھ, یہ علاقہ کے ساتھ لگتا ہے بالکل ٹھیک کہ ان کو چار پرندے پکڑ اور ان کو کیما کیما نہ کر بلکہ ان کو اپنے ساتھ بہت مانوس کر لے. سدھا ان کو جس طرح انسان طوطوں پرندوں وغیرہ کو سدھا لیتے ہیں اپنے ساتھ, تو پھر دور سے بھی آواز دیں تو اڑ کے چلے آتے ہیں. تو اسی طرح کا یہ حکم تھا. اس نے کہا تو چار پرندے پکڑ لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے, پھر ان میں سے ایک کو ہر پہاڑ پر چھوڑ دے, پھر انہیں بلا, وہ جلدی کرتے ہوئے پھر ادھر چلے آئیں گے اور جان لے کہ اللہ کامل غالب غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو ان کے ایک سوال پر اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بتائی کہ کس طرح مردے زندہ ہوں گے. اس پر فرمایا دیکھ ان جانوروں کو جو جسم اور روح کا مجموعہ ہیں, تیری ذرا سی پرورش کے سبب سے تیرے بلانے پر پہاڑیوں سے تیری آواز سن کر چلے آئیں گے, تو کیا میں جو ان کا حقیقی مالک اور رب پرورش کرنے والا ہوں میرے بلانے پر یہ ذرات حیوان کے جمع نہیں ہو سکیں گے؟ اس نظارہ اور فعل پر بتاؤ کیا اعتراض ہے؟ حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے, حکیم بیان کی ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے, یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کی اس کی طرف رجوع کر رہی ہے. پس جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تا اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے, جس کا ثبوت سورہ العادیات میں ہے. عزیز حکیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو غلبہ حکمت سے بھرا ہوا ہے, ناحق کا دکھ نہیں. حضرت وسیم محمود علیہ الصلوۃ والسلام عزیز فرماتے ہیں عزیز خدا کا نام ہے, وہ اپنی عزت کسی کو نہیں دیتا مگر انہیں کو جو اس کی محبت میں کھوئے گئے ہیں. ظاہر خدا کا نام ہے, وہ اپنا ظہور کسی کو نہیں بخشتا مگر انہیں جو اس کے لیے بمنزلہ اس کی توحید و توفیق کے ہیں اور ایسے اس کی دوستی میں محب ہو جاتے ہیں, اور جو اب بمنزلہ اس کی صفات کے ہیں وہ ان کو نور دیتا ہے اپنے نور میں سے, علم دیتا ہے اپنے علم میں سے, تب وہ اپنے سارے دل اور ساری جان اور ساری محبت سے اس یار جگانہ کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی رضا کو ایسا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ خود چاہتا ہے. انسان خدا کی پرستش کر رہا تو کرتا ہے, کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے کہ بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستارے الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ کی محبت اس میں اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اڑ جاوے. یہاں تسبیح کے دانوں کا ذکر آیا ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور آپ کے بعد کے اولین تبع تابعین نے بھی کبھی تسبیح نہیں پھیری. یہ بات کے بہانے بنے ہوئے ہیں, کپا کٹنی ہیں ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے دانے پھیرتی رہتی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنی بزرگ عورتیں ہیں, اور واقعتاً تسبیح کے وقت وہ چاہے گالیاں دے رہی ہوں یا کچھ اور بکواس کر رہی ہوں وہ ساری تسبیح کے دانوں کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے. اس لیے تسبیح پھیرنے کا کوئی رواج مسلمانوں میں آن حضرت اور آپ کے صحابہ اور خلفاء راشدین اور تبع تابعین سے نہیں آیا. یہ بہت بات کی بات کی اجازت ہے, ایجاد ہے. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل سے یہ فرما رہے ہیں خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو, پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو, پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینے میں موجود ہو اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو, اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اس کی ذات سے وابستہ ہو، اور اس کے درد اس کی اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر کسی کے ساتھ ترانہ ہو. اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے. خدا کا اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر، خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا، یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں. مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے اور اسی کو پسند کرے اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے اور اپنی زندگی کا مقصد اس کی یاد کو سمجھے. اور اگر وہ ابراہیم کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز و اولاد کے سبق کرنے کا حکم ہو یا اپنے اپنی آگ میں ڈالنے کی طرف اشارہ ہو تو ایسے سخت احکام کو بھی محبت کی جوش سے بجا لائے اور رضاجوئی اپنے آقائے کریم میں اس حد تک کوشش کرے کہ اس کی عطاعت میں کوئی کسر باقی نہ رہے. یہ بہت تنگ دروازہ ہے اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے. تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور اس شربت کو پیتے ہیں. اب اس خطبے کے بعد میں مسنون خطبہ بازی کرتا ہوں. کھانسی میں مجھے پہلے خدا کے فضل سے کافی اضافہ ہے، کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو علاج میں کر رہا ہوں اس سے جہاں تک ممکن ہے کافی فرق ہے پہلے کے لیے، اور چوٹ جو لگی تھی اس میں بھی اب کافی فرق ہے، بہت نمایاں نظر آتا ہے. الحمد للہ نحمد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله أكبر.